نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کرنا خود اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا ہے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ سے خاص تعلق پیدا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. جب بھی کبھی کسی کو کچھ کام پڑتا ہے کسی محکمے میں تو آدمی وہاں جاتا ہے اور اس کے کوئی جان پہچان نکل آتی ہے، کوئی دوستی نکل آتی ہے، اس کا کام آسانی سے بن جاتا ہے. ایسے ہی انسان جب آیا ہے دنیا میں تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جانا ہے، جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جانا ہے. اور پھر ایک بڑا گاڑھا وقت، قبر کا معاملہ، وہ وقت جو قبر میں گزرے گا، اور پھر اس کے بعد یوم محشر جب دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب، اور پھر اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے انجام کو پہنچنا. تو اس گاڑے وقت کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ ان تمام معاملات میں، ان تمام گھاٹیوں میں سوا اللہ کے ہمارا کوئی مددگار نہیں، لہذا جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا دنیا میں، اللہ کی دوستی اور تعلق خاص حاصل کیا ہوگا، اس کو تو بہت آسانی کے ساتھ سارے گھاٹیاں اس کی طے ہو جائیں گی. اور جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے اس وقت کو ضائع کیا اور غفلت میں وقت گزارا یا گناہوں میں وقت گزارا، اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہر مرحلے میں، قبر کا مرحلہ، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد محشر کا مرحلہ، اور جنت دوزخ کے فیصلے کے وقت کا مرحلہ، اور صراط کا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد انجام کار جنت دوزخ کا مرحلہ، بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ایک دن ہمیں جانا ہے. تو جب جانا ہی ہے، یہ بات یقینی ہے، تو اس بات سے پہلو صحیح کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ بہت سخت نادانی کی بات ہے کہ جو مرحلہ ہر شخص پر آنے والا ہے اور بہت گاڑھا وقت آنے والا ہے، جس سے جگہ جگہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں خبردار کیا گیا ہے، تو ایسے وقت کے لیے تیاری نہ کرنا، جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا دار العمل ہے، اب دنیا مزرعت الآخرہ، دنیا آخرت کی کہتی ہے، یہاں جو کچھ بوئے گا آخرت میں وہی اس کا انعام، اس کے ثمرات اس کے منتظر ہوں گے. اس لیے دنیا میں جو شخص آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا ضروری تو ہے ہی، فرض ہے ہی، اس کے کام ہی کا ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے ضرورت کا، ضرورت کے درجے میں، ایک معاملہ ہے محبت کے درجے میں. سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی محبت کا ہے، اللہ کی دوستی اللہ کی محبت میں حاصل کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ذات ہیں، وہ سارے عالم کی لذات کے خالق ہیں، جس لذت سے ہم پیچھے اپنی دینی احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور خالق لذات کائنات بھی ہے، خالق نمکیات لیلائے کائنات، یہ بھی ہمارے حضرت کے الفاظ ہیں، خالق نمکیات لیلائے کائنات، حسینوں کے نمک اندر نمک پیدا کرنے والا، سمندر کے اندر اتنا نمک پیدا کرنے والا، پھلوں کے اندر وہ ذائقہ رکھنے والا، انگوروں کے اندر وہ جوس رکھنے والا، رس رکھنے والا، سارے عالم کے گنوں کو رس اور اس میں شکر دینے والا، وہ خالق عالم ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ سے کیا نہیں ہوتا، تو وہ بے مثل ذات ہے، ان کا مزہ بھی بے مثل ہے، اور نہ صرف ان کا مزہ بے مثل بلکہ ان کے نام ہی کا مزہ بے مثل ہے. ان کے نام لینے ہی سے اگر کسی کو مزہ نہ آتا ہو تو یہ شخص بڑا خطرے میں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے قلب کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، غلاظتیں، اس لیے کہ جب غلاظت بھری ہو اور مزاج بھی غلیظ ہو، گندی چیزیں کھانے کا مزاج ہو، تو اس وقت اچھی چیز بھی بری معلوم ہوتی ہے. جس مزاج میں گندگی اور نجاست کھانے کا ہو، اس کو اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے. تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ یہ راستہ جو ہے پیری مریدی کا، یہ حقیقت میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قلوب کی صفائی، قلوب کی صفائی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اس میں جو گناہوں کی گندگیاں، تکبر کی گندگیاں، عجب کی گندگیاں، بدنگاہی کی گندگیاں، غیبت کی گندگیاں، بدگمانی کی گندگیاں، اور حسد کی گندگیاں، اور غصے بیجا غصے کی گندگیاں، یا اگر یہ بھری بھی ہوں گی، غیر اللہ بھرا ہوا ہوگا، تو تم اللہ کو نہیں پا سکتے. تمہارا قلب جو ہے وہ فسادی قلب ہے، تمہارے قلب میں فساد ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کا یہ فساد دور ہو جائے تو کیا ہوگا کہ قلب کی اصلاح ہو گئی، قلب سے گندگی نکل گئی، اخلاق رذیلہ نکل گئے، اخلاق حمیدہ سے قلب آراستہ ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا، پاک و صاف ہو گیا، تو پھر صلح الجسد کلہ، تمہارے پورے جسم سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے. پھر یہ نگاہ اسی جگہ دیکھے گی جہاں مالک تعالی شانہ نے دیکھنے کا اجازت دی ہے. پھر یہ کان وہی بات سنیں گے جس بات کو سننے کی خالق کان نے اجازت دی ہے. پھر یہ ناک وہی چیز سونگے گی جس چیز کو سونگنے کی اجازت خالق ناک نے دی ہے. پھر یہ زبان وہی مزہ چکھے گی کہ جس مزے کو اللہ تعالیٰ نے خالق زبان نے خالق ذائقہ نے چکھنے کی اجازت دی ہے. پھر یہ ہاتھ وہی کام کریں گے جو خالق تعالیٰ شانہ نے اجازت دی ہے، جن کاموں کو کرنے کی. پھر یہ قدم اسی طرف اٹھیں گے جس طرف اٹھانے کی خالق تعالیٰ شانہ نے اجازت دی ہے. جو باتیں ان کو پسند ہیں سارے جسم سے وہ اعمال صادر ہوں گے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس قلب کی اصلاح نہ ہوئی، اس قلب کے اندر بدنگاہی کا مرض ہے، اس قلب کے اندر بیجا غصے کا مرض ہے، اس قلب کے اندر بدگمانی کا مرض ہے، اس قلب کے اندر حسد کی گندگی ہے، اور اس قلب کے اندر بغض و عداوت کی گندگی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر ہیں، جھوٹ کی بیماری، چوری کی بیماری، چغلی کی بیماری، یہ بیماریاں اگر اس کے اندر ہیں، اذا فسد الجسد کلہ، تو سارے جسم سے برے برے اعمال صادر ہو. سارے جسم سے پھر یہ آنکھ وہاں دیکھے گی جہاں مالک کی مرضی کے خلاف ہو, پھر یہ کان وہ بات سنیں گے, وہ گانے سنیں گے, وہ موسیقی سنیں گے جن کو مالک نے منع فرمایا ہے, پھر یہ زبان واہی تباہی بکے گی, وہ بات بکے گی جس سے مالک تعالی شان نے منع فرمایا ہے نا, اور یہ ہاتھ پھر اس طرف اٹھیں گے جہاں اللہ تعالی شان نے منع فرمایا ہے, یہ قدم برائی کی طرف اٹھیں گے, کسی کو کسی کی چوری کی طرف اٹھیں گے, کسی کی طرف ڈاکہ ڈالنے کو اٹھیں گے, کسی کو مارنے کو اٹھیں گے, کسی بھی بے جان ظلم کے لیے اٹھیں گے, اور سنیما گھروں کی طرف اٹھیں گے, نیٹ کیفے کی طرف اٹھیں گے, موبائلوں کی طرف اٹھیں گے. تو اگر قلب کی اصلاح ہو گئی تو پورے کے پورے جسم کی اصلاح ہوئی, اور اگر قلب میں فساد ہے, گندگیاں بھری ہیں, تو پورے جسم سے پھر کوئی مخلوق امن میں نہیں رہے گی. مخلوق بھی ایسے شخص سے امن میں نہیں رہتی جس قلب کے اندر گندگیاں بھری ہوں. تو یہ فرمایا لا وہی القلب, خبردار ہو جاؤ یہ قلب ہے, یہ قلب ہے. تو یہ پیری مریدی کیا ہے میرے عزیزوں, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس بات کو اچھی طرح خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیری مریدی اصلی کیا ہے. اصلی پیری مریدی یہ ہے, فرمایا کہ تمام تر تصوف کا حاصل کیا ہے کہ جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لانا, اور جن گناہوں کو چھوڑنے میں جن گناہوں کے تقاضے آتے ہوں ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے گناہوں کے تقاضوں کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جانا, یہ ہے تصوف. نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا تصوف ہے, نہ دریا کے اندر ڈنڈوت کرنا تصوف ہے, نہ ہی تنہائی میں غاروں میں جا کر مراقبے لمبے لمبے کرنا تصوف ہے, اور نہ ہی کشف و کرامات کوئی تصوف کی دلیل ہے. میرے دوستو اتنا سادہ اور آسان سا راستہ ہے کہ اپنے قلب کے امراض کو کی نشاندہی کرنا, اور اپنے کسی کو بڑا بنا کر اس کو اس کی اطلاع کرنا, اور اس سے علاج کی درخواست کرنا, اور جو علاج وہ بتائے وہ اس پر دل و جان سے عمل کرنا, پابندی کے ساتھ عمل کرنا. اس طرح سے ایک ایک کر کے قلب کا جو مرض ہے اس کا علاج کرتے رہیں گے تو قلب سے گناہوں کے یہ کانٹے اور غلاظتیں نکلتی جائیں گی, اور قلب پاک و صاف ہوتا جائے گا, اور اس کی اصلاح ہو جائے گی. یہ ہے اصلی پیری مریدی. ہاں, یہ عرس کرنا اور یہ جلوس نکالنا, نعرے لگانا اور مراقبے کرنا, اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ کام کرنا, یہ تصوف نہیں ہے, سیدھے سادہ سا راستہ ہے. بس عمل ہی عمل ہے دوستوں, نہ کیفیات کے ہم غلام ہیں, نہ کشف و کرامات کے ہم غلام. میرے مرشد فرماتے تھے, گر ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن, گر ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان, جو خلاف سنت چلتا ہے وہ کیسے اللہ کا دوست ہو سکتا ہے, کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. شوق دے بازیاں تو بہت ہیں, جادوگریاں تو بہت ہیں, نظر بازیاں نظر بندیاں تو بہت ہیں, یہ چیزیں تو ہیں, یہ تو ہندو بھی کر سکتا ہے, کافر بھی کر سکتا ہے, لیکن اصلی کام کرنے کا کیا ہے؟ سنت اور شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنا, اپنی پوری زندگی کو ڈھالنا. فرماتے تھے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کہ شریعت گولا ہے اور تصوف اس کا رس ہے. شریعت گولا ہے, رس گلا ہے نا, رس گلا. رس گلا کی ترکیب کیا ہے؟ پہلے یہ تھا گولہ رس, گولہ رس, رس کا گولا, پھر اس کے بعد گولہ رس ہوا, اور بگڑتے بگڑتے رس گولا ہوا, پھر رس گلا ہو گیا. شریعت کے اندر تصوف لذت اور چاشنی رکھ دیتا ہے, شریعت کے کاموں میں لذت اور چاشنی رکھ دیتا ہے. بس یہ ہے تمام تر تصوف. اور شریعت سے ہٹ کر جو تصوف کو تصوف کہے وہ تصوف نہیں ہے, وہ زندقہ ہے, وہ دین نہیں ہے, وہ بددینی ہے. جو چیز خلاف شریعت ہو چاہے کتنا بڑا ولی بنا بیٹھا ہو وہ ولی نہیں ہے. ولی تو وہی ہے کہ ارا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان اولیاءہ الا المتقون. ولی کون ہے؟ ہمارے جو ہم سے جو ڈرتے ہیں, گناہ سے جو بچتے ہیں, وہ ولی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, صاف صاف اعلان ہے. ہاں, قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جس کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو سمجھو کہ یہ ہمارا ولی ہے. ایسے تو شیطان بھی ہوا میں اڑتے ہیں, مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے, تو مکھی سے بیٹھ ہو جاؤ مکھی سے تعلق کر لو بھائی, وہ ہوا میں اڑتی ہے. چیل کبوں سے تعلق کر لو, یہ کیا بات ہوئی. ایسے ہی تنکا پانی پہ بیٹھتا ہے, تنکے سے بیٹھ ہو جاؤ ہاں ایسے ہی حال جو تاریخ کر لیتے ہیں مصنوعی حال. ایک جگہ ایسے ہی کوئی جلسہ ہو رہا تھا, وہاں ایک دوسرے سے حال میں بازی لے جانے کے لیے نقلی لوگ بہت حرکتیں کر رہے تھے. ہمارے حضرت کے خادم بڑے عالم تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. تو جو اچھل کود ایک بہت زیادہ کر رہا تھا, وہ ایک سوئی لے گئے تھے اپنے ساتھ, وہ اس کے پیکر میں جو تھوڑی سی لگا دی, وہ اچھل کے بھاگا وہاں سے. ارے جو حال جس کے اوپر طاری ہوتا ہے حقیقی حال, اس کو تو سوئی مارو خنجر مارو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ کیا حال ہوا کہ ذرا سی سوئی چھو گئی اور بھاگ گئی. یہ حال بھی ہے, اگر کوئی حال کا گرویدا ہے تو بھائی وہ سانپ سے بیٹھ ہو جائے. اس لیے کہ سانپ پہ حال طاری ہو جاتا ہے جب سپیرا بین بجاتا ہے. شاید کسی نے دیکھا ہو بین کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. تو اگر آپ کو حال کی زیادہ قدر ہے تو بھائی آپ حال والا سب سے زیادہ سانپ ہے, سانپ سے بیٹھ ہو جاؤ تو یہ سیدھا سادہ صاف ستھرا راستہ بتا دیا. اس میں کوئی بناوٹ کوئی چیز نہیں, صاف ستھرا راستہ ہے کہ اپنے قلب کی صفائی کرنی ہے. اور چونکہ صفائی از خود نہیں ہوتی, اس کا کوئی صاف کرنے والا ہوتا ہے. قلب کا تزکیہ اگر کرنا ہو تو کر نہیں سکتا, کرانا پڑے گا. ہاں, اس کا کوئی مزکی ہوتا ہے, صاف کرنے والا ہوتا ہے. جیسے مربع بنتا ہے تو مربع خود سے نہیں بن جاتا. ایسا تو نہیں ہوا کبھی کہ سیب درخت سے نکلا اور خود ہی جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئے, چھل گیا اور پک گیا اور شیرے کے اندر پک گیا اور خود بخود مربع تیار ہو گیا. کبھی نہیں ایسا ہوتا. اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے, مربع بنانے والا ہوتا ہے. جو اس کا مربی ہوتا ہے تب جا کے وہ مربع بنتا ہے. ایسے ہی شہر ہے بھائی, یہ سیدھا سادہ راستہ ہے. اس میں زیادہ پیچیدگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بس اپنے بڑا کو رہنما بنانا ہے اور رہنما بنا کر اس کی تجاویز پہ عمل کرنا ہے. بس نہ کوئی کیفیات کا چکر, نہ کوئی حال کا چکر, نہ کشف و کرامات کا چکر, کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی مبارک کیسی حیات تھی. صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی, نہ ان کے گلوں میں تعویذ ہوتے تھے بلکہ ان کے گلے میں تو تلواریں لٹکی ہوتی تھیں. کسی صحابی سے آپ شاید ہی سنیں اس کے گردن میں کوئی تعویذ ہوتا. آپ صحابہ کرام کے گردنوں میں تلواریں ہوتی تھیں. وہ ایمان تھا ان کے اندر. اگرچہ جھاڑ پھونک کرنا, تعویذ کرنا جو شریعت کے مطابق ہو جائز ہے, لیکن ایمان ایسا مضبوط کر لو, ایمان ایسا مضبوط کر لو تو کسی تعویذ کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے. تو یہ راستہ ہے دوستو. تو اللہ تعالی کی دوستی کی ہر انسان کو ضرورت ہے, کوئی مانے یا نہیں مانے. جو نہیں مانتا, ایک صاحب نے ایک عجیب شعر حضرت سے عرض کیا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہے نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. مگر مرنے کے بعد کیا ملے گا بھائی؟ مرنے کے بعد کیا موقع ملے گا کہ آپ ٹھیک ہے, اب آپ نے تجربہ کر لیا, چلیے جائیے واپس دنیا میں, اب اچھے عمال کر کے آنا. یہ تو ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے نا. قرآن پاک اور حدیث پاک اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے نا. یہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ ہے اللہ ہم کو دکھلا دیجئے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. یہ انعام کیا چیز ہے؟ کیا دولت ہے کہ آپ اس سے بڑا بنگلہ بنائیں اور اس پہ بڑا سا بورڈ لگا دیں ہاضا من فضل ربی؟ کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہے, گاڑی ہے, شان و شوکت ہے, خطان ہے، نوکر چاکر ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. ہاں سنت اور شریعت کے مطابق چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پھر اگر مال بھی ہے تو نعمت ہے. اور اگر مال دولت اور راحت کے اسباب اور بہت کچھ شان و شوکت اس کی ہے لیکن خدا کو ناراض کر کے جیتا ہے تو یہ شخص کوئی فائدے میں نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اگر یہ دلیل ہوتی تو کفار کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. اسی کو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمنوں کو عیش آبو گل دیا، دشمنوں کو عیش آبو گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دی، اپنے راستے کا غم اٹھانے کی توفیق دی. دوستوں کا ہے یہ، دوستوں کو یہ دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہاں سے جب جائیں گے تو پھر اس درد دل کا کچھ تو پائیں گے، ہے نا. اور یہ دو دشمنوں کو عیش آبو گل دیا، آب مانے پانی اور گل مانے مٹی، دنیا کی جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں پانی اور مٹی کے ہیں، ہے نا، اور اسی کے اندر ان کو واپس یہ برابر ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی. مٹی کے بنگلے، مٹی کی گاڑیاں، مٹی کی عورتیں، مٹی کے لذات، سارا کچھ، شامی کباب، قورمے، بریانی اور جتنے پھل اور جتنی نعمتیں ہیں دنیا کی، سب ہم کھاتے ہیں، نکالتے کیا ہیں بتائیے، ہم کیا نکالتے ہیں اس کو کھا کے، وہ سب مٹی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو دشمنوں کو عیش آبو گل دیا، تھوڑے دن عارضی لذت ان کو وہ اٹھا لیتے اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا یہ سوچ لیں. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ہر انسان کو حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری، اپنی نجات کے لیے بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق بھی ہے نا، کیونکہ اللہ کے بغیر کہیں کوئی کام نہیں نکلے گا. ہاں تو اس لیے میرے دوستو، عزیز و بزرگو، آج میں آپ کو چار اعمال بیان کروں گا جو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ان چار باتوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کا ولی ہو جائے گا. اللہ کا ولی ہو جائے گا. ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی حاصل، خاص دوستی. ایک عام دوستی ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی مومنوں کا دوست ہے. تو ایک خاص دوستی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون والے، ہے نا، جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سن لیتا ہے، اس کے لیے سارے عالم کے طعنے سننا ایک محض ایک ملامت کے برابر ہوتا ہے. سارے عالم بھی اگر ایک طرف ہو جائے، اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ سارے عالم کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی ہے. تو یہ چار اعمال جو میرے مرشد نے بیان فرمائے، یہ وہ اعمال ہیں کہ پورے دین کی گویا کے بنیاد اور جڑ ہیں. یہ جو شخص، یا اصل در حقیقت کیا ہے کہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں، جو شخص ان چار بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا پورے دین پر اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، دوسرے گناہوں سے بچنا اس کو آسان ہو جائے گا، زبان کی حفاظت اس کو آسان ہو جائے گی، حسد اس کے دل سے نکل جائے گا، غیبت اس کے دل سے نکل جائے گی، بیجا غصہ اس کے دل سے نکل جائے گا، تمام گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. خیر دوستو، تو ہر زمانے کے سرے پر، ہر صدی کے سرے پر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتے ہیں. اندر آ جائیے، جگہ تھوڑا آگے ہو جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے. کہیں مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. جب دنیا کے اندر فساد اور شر زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ باوجہ بندوں سے اپنی محبت کے اور اپنی رحمت کے پھر ان کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ بھیج دیتے ہیں. تو ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آتا ہے جو بگڑے ہوئے دستور کی اصلاح کرتا ہے. وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کے آتا, وہ وہی دین پیش کرتا ہے لیکن اس دور کے اندر جو بڑا فتنہ ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. شریعت کے جن احکامات سے بندے پہلو کہیں کرنے لگتے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے. ہاں مجدد جو ہے وہ کوئی ایجاد نہیں کرتا کوئی چیز, نئی بات کوئی ایجاد نہیں کرتا. دین میں نئی بات ایجاد کرنے والا تو اس کی تعریف بدعت ہے, اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. ہاں اور دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا جس کا قرآن پاک میں کوئی ثبوت نہ ہو, حدیث پاک میں کوئی ثبوت نہ ہو, فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہ ہو, علماء حق کوئی ثبوت نہ دیتے ہو, وہ ہر وہ بات وہ نئی ہے, نئی ایجاد ہے. اور یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین میں نئی بات ایجاد کی اس نے گویا دین کو ڈھا دیا, اور جس نے بدعتی کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی. تو مجدد کوئی بات نئی بات ایجاد نہیں کرتا بلکہ مجدد تجدید کرتا ہے, پرانا عہد یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی طرف سے آئے ہو, اللہ نے تمہیں پہ چند دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, فلاں فلاں کام شریعت کا بار تم کو دے کر بھیجا ہے, دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہدائی ہے کہ ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چوٹ جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہر انسان کو لگا کر بھیجا تھا اور سوال کیا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو تمام ارواح نے تمام انسانوں نے بیک وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا قالو بلا, بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ چوٹ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لگا کر بھیجا ہے. دنیا میں آ کر ماحول معاشرے اور خراب تربیت کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور محبت کی یہ چنگاری ہماری غفلتوں میں اور ہماری نفس پرستی میں دب جاتی ہے. اور اولیاء اللہ اسی دل کی رگڑائی کر کے, اس کی چمکائی کر کے, اس کی صفائی کر کے اس کے قلب کی اس چنگاری کو پھر سے بھڑکا دیتے ہیں, اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتے ہیں. اور جب اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کو جو حکم آتا ہے وہ سر خم تسلیم کرتا ہے, فوراً اس کو مانتا ہے, دل و جان سے مانتا ہے. بس یہی دل پہ محنت ہوتی ہے, اور یا اللہ قلوب پر محنت کرتے ہیں, قلوب پر محنت کرتے ہیں. تو یہ چار اعمال جو آپ کو میں عرض کروں گا, یہاں کتاب بھی رکھی ہے اور نہیں ہے, کیوں آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ ختم ہو گئی؟ آپ بھی خیال رکھا کرو بھائی, یہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال, یہ کتاب یہاں سے ابھی ایک ہے لے لے, جس کے پاس نہ ہو آئندہ اور ہم لا دیں گے. یہ اس میں تمام احکام جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں مختصراً انشاءاللہ بیان کروں گا, وہ سب اعمال اس میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی اس کو حاصل ہو جائے گی. یعنی جو آدمی مشکل کام کر لیتا ہے, آسان کام کتنی آسانی سے کر لے گا, چھوٹے چھوٹے کام, تو یہ چار بڑے بڑے کام ہیں. ہمت کر کے جو آدمی یہ کام کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی خاص دوستی اس کو حاصل ہو جائے گی. اس میں نمبر ایک یہ ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھے. ہاں دوستوں دیکھو, حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ ایک تو گناہ چھوٹ بھی جائیں گے, ایک دن ہم اس دنیا سے جائیں گے تو گناہ خود تو خود چھوٹ جائیں گے, تو چھوٹ جانے پہ کچھ اجر نہیں ملے گا, چھوڑنے پر اجر ہے, چھوٹ جانے پہ اجر نہیں ہے. مردے کو 10 جوتے بھی لگا دو, جب مر گیا انسان اس کو 10 جوتے لگاؤ اس کو کیا خبر ہے. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد اس سے دگنا چھوٹ جائیں گے, چھوٹنے پر کوئی اجر نہیں ہے, چھوڑنے پر اجر ہے. اس لیے جو کرنا ہے دوستو دنیا میں کر لے, ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا, اور جلدی کر لے. میرے حضرت فرماتے تھے دوستوں کو یہ بتاؤ کہ گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. ہر عقل مند آدمی کہے گا گناہ بری چیز ہے, تو فرمایا کہ بری چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ میں ہاں بالکل چھوڑ دینا چاہیے. اب گندی بری چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ سب عقل مند آدمی کہیں گے کہ جلدی چھوڑ دینا چاہیے. تو بس گناہ چھوڑنے میں دوستو جلدی کر لو, نہ جانے بلانے پیا کس گھڑی تو رہ جائے کتنی کھڑی کی کھڑی. ہمارے سامنے ہے بچہ بھی چلا جا رہا ہے دنیا سے اور جوان بھی چلا جا رہا ہے دنیا سے, ادھیڑ عمر بھی چلا جا رہا ہے دنیا سے, بوڑھا بھی چلا جا رہا ہے دنیا سے. ایک دن تو جانا ہی ہے, اور معلوم نہیں ہے کہ آج ہم ہیں کل ہم میں سے کون یہاں نہیں ہوگا. اس لیے دوستو کام جو کرنے کے ہیں جلد از جلد کر لیے جائے. تو ایک مٹھی گاڑی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے واجب. ہاں نعرے تو ہم لوگ بہت لگاتے ہیں, اللہ اور رسول کی عشق و محبت کے نعرے ہم بہت لگاتے ہیں, لیکن عمل میں پھر کیوں پیچھے ہیں؟ معلوم ہوا کہ محبت میں کمی ہے, کوئی نقص ہے ہماری, ہے نا. ورنہ فرمایا کہ ان المحب لمن يحب مقيم, کہ محب جو چاہنے والا ہے وہ تو اس کی اطاعت کرتا ہے محبوب کی. اصلی محبت تو یہ ہے محبوب کی اطاعت کرنا. محبوب کی تو نافرمانی کرو اور نعرہ لگاؤ عشق رسول کا, یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں وَاغْفِرُوا النُّحَا فَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ, کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. یہ کیسا عشق ہے کہ نعرے خوب لگ رہے ہیں اور گلیاں سڑکیں بند کر کے لوگوں کو تکالیف دی جا رہی ہیں, رات رات بھر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں پہ لوگوں کو بے آرام کیا جا رہا ہے. یہ کون سا دین ہے دوستو؟ یہ کوئی دین ہے؟ اور اتنے لمبے لمبے جو ہے وہ جلوس اور جلسے نکالنے کے بعد اور دعوے عشق رسول کے کرنے کے بعد چہرہ دیکھو تو چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں. یہ کون سا عشق ہے دوستو؟ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, اور چاروں اماموں کے نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, چار فقہ کے امام ہیں, چاروں کے نزدیک داڑھی کا تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا, یہ دائیں طرف سے بھی پوری ایک مٹھی ہونا چاہیے اور اسی طرح سے بائیں طرف سے بھی پوری ایک مٹھی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے تیسری کہ تھوڑی کے نیچے سے, بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اوپر سے مٹھی لیتے ہیں تو یہ داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے, تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے داڑھی. ارے مومن تو اللہ کا شیر ہے دوستو, ہاں شیروں کی طرح جیو, گیدڑ لومڑی بن کے جینے کا کیا فائدہ, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جینا ہی ہے تو شیروں کی طرح جیو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں بس, عاشق کے لیے تو آپ کا حکم کافی ہے, حکم کیا اشارہ ہی کافی ہے, ایک ایک اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جانے پیش کر دی جاتی. دوستو ہم سے ایک داڑھی کا سوال ہے تو داڑھی نہیں رکھی جاتی, کتنے افسوس کی بات ہے. چاروں اماموں کے نزدیک تینوں طرف سے ایک اونٹی داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک اونٹی سے کم پر ایک چاول بھی کترانا منڈانا دونوں برابر ہے, دونوں حرام ہے نا. میرے منشی فرماتے تھے حرام کام کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. اور یہاں کیا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں جن کے داڑھی بھی نہیں ہے, ان سے وظیفے بھی پوچھتے ہیں ہے نا, اور وہ ان کی طرح طرح کی ڈیمانڈیں بھی پوری کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لینے جاتے ہیں. یہ کس قدر جہالت کی بات ہے, اس قدر جہالت کی بات ہے دوستو. تو اس لیے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اگر صحیح واقعی عشق رسول ہے دل کے اندر, اگر دل کے اندر ہے تو اس کو باہر لے کے آ, باہر لانے سے کام چلے گا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی پائلٹ لینڈنگ کرنے والا ہو اور گئے کے ساتھ پہیے تو ہمارے پاس ہیں لیکن کھولیں گے نہیں, ہم اترنے والے ہیں ایئرپورٹ پہ لیکن پہیے ہمارے کھل نہیں رہے, کھولیں گے نہیں, اور آپ بالکل بے فکر رہے ہیں پہیے جہاز کے اندر موجود ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اس کو باہر نکالو ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے, ہے نا, وہاں کیسے عقل آ جائے گی. تو ظاہر کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے, دل میں ہمارے محبت ہے. ارے ظاہر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ٹھیلے پر گلا سڑا چھلکا والا سیب بیچوں تو آپ خریدیں گے؟ آپ کہیں گے اس کا ظاہر خراب ہے, جب ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ اس کا اندر بھی خراب ہے نا. لوٹے کے اندر اگر پیشاب بھرا ہوگا تو کیا اس میں سے عرق گلاب نکلے گا؟ ٹوٹی سے عرق گلاب نکلے تو سمجھو لوٹے کے اندر عرق گلاب ہے, اور ٹوٹی سے گندا بدبودار پانی نکلے تو ہم کہیں گے لوٹے کے اندر گندا بدبودار پانی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی محبت میں کمی ہے, نقص ہے. دوستو اس دل کے اندر محبت رکھنا کافی نہیں ہے, جن چیزوں کا اظہار ضروری ہے اس کا اظہار بھی ضروری ہے. تو نمبر ایک کام کیا ہو گیا, تینوں طرف سے ایک مچھی داڑھی رکھنا, اور یہ داڑھی کا بچہ بھی ہے. یہ فرمایا میرے مرشد نے کہ یہ بچہ ہی رہتا ہے, یہ کبھی ایک مچھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات اور ہے کہ مچھی بھی اپنی ہو, مچھی داڑھی ناپنے میں اپنی مچھی ہو, اجام کے بچے کی یا اپنے بچے کی مچھی نہ ہو, ہے نا, وہ تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. اپنی مچھی ہو, اور یہ داڑھی کا بچہ جو ہے یہ کبھی ایک مچھی نہیں ہوتا, یہ بچہ ہے بچہ ہی رہتا ہے. کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہمارے منہ میں آ جاتا ہے مڑ کے, اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. کہا واہ, کبھی اگر تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی دے تو کیا تم اس کی انگلی کاٹ دو گے؟ یہی کہو گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے, اس کو پیار سے سمجھا دو گے؟ تو اس کو تیل کنگھی لگا کے پیار سے سمجھا دو کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں آتے. تو یہ سنبھلا رہے ہے نا. اور داڑھی کی حدود کیا ہے کہ یہ کلپٹی یہ جبڑا جہاں ختم ہو رہا ہے, داڑھی داڑھ سے ہے, یہ داڑھ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے, اوپر کلپٹی کی ہڈی ہے, اس ہڈی سے لے کر اور یہ پورا نیچے تک تھوڑی کے نیچے تک سب داڑھی کی حدود ہے. اور یہ جبڑا جہاں بند ہو رہا ہے درمیان میں, یہ اس کی حد ہے. یہ اس کے اوپر جو بال ہو وہ آپ صاف کر سکتے ہیں, اس کے نیچے جو بال ہیں وہ سب داڑھی کی حدود میں ہیں, اس کو صاف کرنا یہاں تک کہ یہ لبوں سے نیچے لے آنا یہ سب ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا دوستو. اور مونچھوں کو مشین سے یا قینچی سے کترا کر بالکل باریک کر دینا, عین سنت کے مطابق ہے. باقی یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ داڑھی کے اتنے بال نکل آئے کہ دور سے دیکھ کے لگے داڑھی ہے تو یہ جائز ہے, یہ سب باتیں خرافات ہیں, یہ سب جہالت کی باتیں ہیں دوستو. اب جہالت سے نکلنا ہے نا, جہالت سے نکلنا چاہیے, کام کی بات کرنی چاہیے. کام کی بات وہ ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے, جو حدیث پاک سے ثابت ہے, جو فقہا سے ثابت ہے, باقی سب خرافات ہے دوستو, ہے نا. تو کام کی بات کرنی ہے, اب عمل کا وقت شروع ہو جانا چاہیے. اب ہم میں سے اکثر جو ہے وہ بہت سے ہمارے دوستوں کی تو داڑھی اب سفید ہو رہی ہے, عمریں کہاں پہنچ رہی ہیں, اب تو اس کے اندر بھائی کچھ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں, داڑھی کو کالا خضاب لگانا, مرد کو کالا خضاب لگانا حرام ہے, مرد کو کالا خضاب لگانا حرام ہے. اگر خضاب لگانے ہی ہے تو ہلکا براؤن, میڈیم براؤن, لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں, مہندی لگا سکتے ہیں, لیکن کالے رنگ کا خضاب جس سے دیکھنے میں چاہے نام اس کا براؤن ہو لیکن دیکھنے میں بالکل کالا ہے, وہ کالا خضاب لگانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کالا خضاب لگایا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے, حدیث پاک میں ہے. اس لیے کالا خضاب لگانا خود کو جو ہے جوان ثابت کرنا کیا فائدہ ہوگا بھائی سے. اکبر الہ آبادی, جسٹس اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, ان کے ایک دوست خضاب لگا رہے تھے تو ان کو کہنے لگے مصروف ہے جناب, یہ کس بندوبست میں مصروف ہے جناب, وہ بڑا دیکھ دیکھ کے بالوں کی جڑوں میں, اچھا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کالا خضاب لگانے کے, یا خضاب لگانے کے دوسرے تیسرے روز ہی سفید سفید جڑیں آنی شروع ہوتی ہیں, سارا پول کھول دیتی ہیں, اور برا معلوم ہوتا ہے. اب تھوبیا خضاب کیا فائدہ بھائی. ہاں مہندی لگانے بعض علماء نے اس کو سنت کہا ہے, بعض لگانے بعض نے اس کو مستحب کہا ہے, تو آپ لگانا ہی ہے مہندی لگا سکتے ہیں, لیکن خضاب لگانے سے اب وہ جڑیں پول کھول دیتی ہیں. تو اس کو فرمایا اکبر الہ آبادی نے مصروف ہے جناب, یہ کس بندوبست میں اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. اب بڑھاپا آ گیا, آپ کوئی جوانی کے اپنے آپ کو شیشے کے آگے بنا سوار کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو بھائی یہ بھی ایک مسئلہ تھا تو میں نے کہا بتا دوں. تو یہ ساری داڑھی کی شرعی حدود ہے, خوب یعنی دل سے داڑھی جو رکھتا ہے وہ جگہ جگہ سے پھر چوری نہیں کرے گا, وہ شیر بن کے داڑھی رکھے گا. اب شیر بن جاؤ, ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, ان کا نانی شیر محمد تھا. حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اس وقت داڑھی نہیں تھی. حضرت نے دیکھا فرمایا اچھا شیر محمد یہ بتاؤ کہ تمہاری شکل دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے, غمگین ہوں گے. بس یہ خاموش ہو گئے اور آنکھ سے آنسو آ گئے. حضرت نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر لگ گیا. اب یہ عمرے پر چلے گئے اور تھوڑے عرصے کے بعد جب واپس آئے پوری ایک اونچی گاڑی. تو فرمایا گیا اب تم شیر محمد, اب تم واقعی شیر محمد لگ رہے ہو, پہلے تم دلی معلوم ہوتے تھے, اب تم واقعی شیر محمد لگ رہے ہو. تو بھائی اگر عشق و محبت کا دعویٰ ہے تو یہ بتیاں جلانے سے عشق نہیں ظاہر ہوگا. یہ بتیاں صحابہ کرام نے نہیں جلائیں. کس کوئی ثابت کر دے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مالدار تھے, آپ نے کبھی جلائی ہو؟ اس زمانے میں چلو الیکٹریسٹی نہیں تھی تو تیل تو تھا جلانے کے لیے, ہزاروں چراغ جلا سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں جلایا؟ دوستو یہ چیزیں ہمارے اندر ہندوؤں سے آئی, کیونکہ مسلمان اور ہندو پہلے یکجا رہتے تھے. ان کی یہاں یہ دیوالی اور ہولیاں اور یہ سب چیزیں ان کی یہاں سے مسلمانوں نے یہ چیزیں وہ اپنے یہاں بھی لیا ہے. اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. میرے دوستو یہ دین کہاں ہے؟ کسی صحابی سے اگر وہ ثابت تو بتاؤ کہ فلاں صحابی یہ کرتے تھے. دن منانا میرے حضرت فرماتے تھے یہ ڈے فلانا ڈے مدر ڈے فادر ڈے, یہ ڈے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جو گندم کا فساد ہے, گندم کا فساد ہے. جب روٹی زیادہ پیٹ میں پہنچ گئی اب ہر وقت ڈکار آ رہا ہے ڈے کر رہا ہے. تو اس ڈے کی حقیقت یہ ہے, ڈے منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے دوست, کوئی سا بھی ہو. ہاں اصلی ڈے منانا ہے, اصلی ربیع الاول منانا ہے, سارے سال ربیع الاول مناؤ, داڑھی رکھو, ٹخنے کھلے رکھ کے چلو, مومن کی طرح شیر بن کے رہو, نماز کی پابندی کرو, حج فرض ہو تو حج کرو, زکات فرض ہو زکات دو, گناہوں سے بچو, نگاہوں کی حفاظت کرو, تو تمہارا سارا سال ربیع الاول ہے, سارا سال تم عشق رسول میں لکھے جاؤ گے. اگر کر نہیں ہے دوستو تو عملی میدان میں آؤ, یہ چیخ پکار کر کے اور یہ جگہ جگہ بتیاں لگا کر اور سڑکیں بند کر کے اور ٹینٹ لگا کر لوگوں کو اذیت دے کے دوستو ہم اللہ کو نہیں پا سکتے. میں جانتا ہوں کہ یہاں ایسے حضرات ہوں گے لیکن میں اس بات کو اپنے دل میں دفن نہیں کر سکتا. میں مجبور ہوں کہ میں اس بات کو یہاں بیان کر دوں تاکہ جو شخص اہل حق کو چاہتا ہو وہ یہاں رہے, ورنہ مجھے مجمع لگانے کا کوئی شوق نہیں. مجھے چار آدمی بھی اللہ دے, ایک آدمی بھی دے, وہ میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے, میرے لیے کافی ہے. مجھے مجمع لگانے کا شوق نہیں ہے. ہم ان بزرگوں سے تعلق نہیں رکھتے جو مجمع دیکھ کے خوش ہوتے تھے, بلکہ ہم ان بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان بزرگوں کے غلام ہیں جو شریعت اور سنت کے مطابق چلنے میں کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لاتے تھے. کسی مصلحت کو, میرے حضرت فرماتے تھے مصلحت کو تو میں مسالے کی طرح پیس دیتا ہوں, مصلحت کو مسالے کی طرح پیس دیتا ہوں. تو اس لیے میرے دوستو اگر کچھ کام کرنا ہے تو ابھی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. یہ ان باتوں ہیروں بہانوں سے اللہ راضی نہیں ہوتے. اللہ تو راضی ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھے راضی کرنا ہے تو نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے, سنت کو اپناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ محبوب ہے, جو ان کی اس محبوب میرے محبوب کی اداؤں کو اختیار کرے گا وہ میرا بھی محبوب بن جائے, وہ بھی میرا محبوب بن جائے. کام کرنا ہے دوستو کام, یہ سب بہانے بازیاں اور جہالت سے دین کا دور دور کوئی واسطہ نہیں. ایک مرچی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, اور اس کو ایک چاول بھی کم پر کترانا اور منڈانا متفقہ طور پر چاروں اماموں کا فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے. تو ایک کام یہ ہو گیا, اور دوسرا کام ہے میرے دوستوں مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب چل رہے ہو اور جب کھڑے رہے ہو دو حالتوں کے اندر, جب چل رہے ہو جب کھڑے رہے ہو دونوں حالتوں کے اندر ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے. مردوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے اور خواتین کے لیے ٹخنوں کا کھلنا حرام ہے, ان کو ٹخنے ڈھانک کر رہنا ہے. اگر بیٹھے ہوئے ہوں کوئی مرد لیٹا ہوا ہو تو اس وقت جو ٹخنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں, لیکن جب چل رہے ہو اور جب کھڑے رہے ہو یہ حکم صرف نماز کی حالت کے لیے نہیں ہے, یہ حکم 24 گھنٹے میں جب چل رہے ہو جب کھڑے رہو دونوں حالتوں میں ٹخنا مرد کا کھلا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جس نے ٹخنے کا حصہ ٹخنا اپنے اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھانکا, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا. میرے مرشد فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پہ نہیں آتی، تخنے کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبر سے ڈھانکنا حرام ہے، میرے مرشد فرماتے تھے اگر تکبر سے ڈھانکنا حرام ہے تو آپ اوپر ہی کیوں نہیں کر لیتے، اگر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے تو آپ اوپر ہی کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی حمش الساقین، میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیا میں ٹخنے ڈھانک لیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری جو تجھے ہے ٹخنے یہ پنڈلیاں سوکھنے کی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ٹخنے کا ڈھانکنا تیری طرف سے جرم ہوگا، اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کی چادر ٹخنوں کو چھو رہی تھی۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، نئے نئے لوگ آتے رہتے تھے جوک در جوک، اسلام کہیں قبول کیا ابھی احکامات، اس زمانے میں ٹیلی فون موبائل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، جب حاضر ہوتے تھے تو اصلاح ہوتی تھی، بہت سی باتوں کی اصلاح جب حاضر ہوتے تھے تب ہوتی تھی، بہت سے احکامات گر سے آئے۔ تو حاضر ہوئے اس وقت چادر ٹخنوں تک چھو رہی تھی، چادر اڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا پیا اس وقت، کیا تجھ تیرے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، کہیں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے کہ تکبر سے ڈھانکنا حرام ہے اور جس میں تکبر نہ ہو وہ ڈھانک سکتا ہے، کہیں ہے یہ؟ صرف ایک ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی وحی الہی سے اجازت ملی تھی، کیونکہ ان کو بری کر دیا گیا تھا کہ ان میں تکبر نہیں ہے، ان کا پیٹ نکل آیا تھا آخر عمر میں، اس لیے کبھی کبھی پاجامہ نیچے ڈھلک جاتا تھا اور وہ اس کو اوپن کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈھلک گیا اجازت مل گئی اب کھلے عام وہ پھر رہے ہیں تفریح ڈھانک کے، نہیں، ہر وقت اس کی فکر رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس وقت ان کا ایک غلام حاضر ہوا خدمت کے لیے، تو دیکھا کہ اس کا ازار جو ہے وہ ٹخنے کو چھو رہا تھا، تو کیا فرمایا، یعنی آخری سانسوں میں کیا فکر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آخری سانسوں میں فرما رہے ارفع ازارک یا غلام، اے غلام اپنے ازار کو اوپر کر لے، ٹخنا کھول لے۔ بتائیے، یہ کوئی غیر اہم بات تھی؟ اتنی اہم بات تھی جو آخری سانس میں بھی کیا تعلیم فرما رہے۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی مردوں کے لیے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے رہے ہوں۔ اگر کسی کو شرم آتی ہے، دفتر کی مجبوری ہے، نوکری پہ جانا ہے، وہاں لوگوں کی باتیں سننے کا دم نہیں ہے، تو بھائی آپ موزہ پہن لیجیے، موزہ پہننا جائز ہے، نیچے سے آنے والا لباس میرے مرشد فرماتے تھے چاہے گردن تک کا موزہ بنا لو سب جائز، آپ کی مرضی ہے، لیکن اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنا نہیں رکھنا چاہیے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، یہ تو ظاہر کا اسٹرکچر ہو گیا، سر کے بال بھی سنت کے مطابق ہو، انگریزی بال نہ ہو، اور یہ ظاہر ہو گیا ہمارا سر پہ سنت کے مطابق بال، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، اور ٹخنا کھلا ہوا ہو، چاہے پتلون ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے شلوار ہو، پاجامہ ہو، تہبند ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے ٹخنا ڈھانکنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہو جب کھڑے ہوئے ہو حرام ہے۔ تیسری چیز، دو باتیں دو کام ہو گئے اسٹرکچر کے، دو کام ہم نے کر لیے، ہمارا اسٹرکچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہو گیا، شباب ہو، تمام پیغمبران سے، تمام صحابہ سے، تمام تابعین سے، تمام تبع تابعین سے، تمام اولیاء اللہ سے، ہمارا حلیہ ان کے مطابق ہو گیا ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ تو ظاہر کے دو کام ہو گئے، یہ اسٹرکچر ہو گیا، اور دو کام باطن کے ہیں، دو کام باطن کے ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر کیا ہے، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت۔ میں مختصراً عرض کروں گا، تفصیل تو بہت کچھ ہے، لیکن مختصراً عرض کروں گا کہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا صاف صاف حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنوں کو دیے، یا ایو الذین آمنوا، یہ خطاب فرمایا 79 جگہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا ایو الذین آمنوا، یہ کام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لیکن یہ کام اپنے نبی سے کہلوایا، میرے مرشد اس کی توضیح بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آئی کہ براہ راست بندوں کو مخاطب کرنے سے کہ یہ نالائقی کا کام نہ کرو. جیسے کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے بے حیائی کا تو بات اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ذرا اس کو سمجھا دو کہ ایسی نالائقی کا کام نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل للمؤمنین، اے نبی آپ فرما دیجیے مؤمنین سے، کافروں سے نہیں مؤمنین سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. بعض نگاہیں کیا ہے؟ نامحرم عورتیں، خالہ زاد، چچا زاد، کوبی زاد، تایا زاد، جتنے بھی زاد ہیں یہ سب کے سب ہمارے نامحرم ہیں. اسی طرح خالو نامحرم ہے، اسی طرح بہن بھائی نامحرم ہے، اسی طرح یعنی عورتوں کے لیے، اور اسی طرح بھابھی اور سالی، یہ سب کی سب نامحرم. اور یہ تو گھریلو رشتے دار ہو گئے، اور بازار کی عورتیں تو ہے ہی اجنبی عورت سے سب نامحرم ہیں. ان سے نگاہوں کو بچانا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ویا فضو کرو جاؤں، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں. اگر تم نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی تو تمہاری شرمگاہیں بھی مبتلا ہو جائیں، پھر شرمگاہوں سے تم جو ہے گٹر لائن میں گر جاؤ گے، تمہاری شرمگاہیں محفوظ نہیں رہ سکیں. اور اس حکم کو بالاہتمام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے الگ سے بیان فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ نہیں کہ صرف مرد عورتوں کو نہ دیکھیں بلکہ عورتیں اپنے نامحرموں کو نہ دیکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، بعض نگاہوں کی اپنی حفاظت کرے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے. معلوم ہوا نگاہ کی حفاظت میں شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے. شرمگاہ اسی کی محفوظ رہے گی جس کی نگاہیں محفوظ رہیں گی. دوستو میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس سے نگاہ کی حفاظت نہ ہو رہی ہو وہ سوچے اس بات کو کہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا، اگر اللہ کا حکم پورا نہ کروں گا تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاؤں. اللہ کا حکم ہے، نبی واسطہ ہے، دونوں کا نافرمان میں ہو جاؤں. اور بخاری شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، یہ زنا ہے آنکھوں کا، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، اگر میں حفاظت نہ کروں گا تو آنکھوں کا زنا کار ہو جاؤں. بولو دوستو ہو جائے گا کہ نہیں؟ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سچے ہونے کی کافر بھی گواہی دیتے تھے. آج مسلمان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ بعض جگہ مرد عورت کو پردہ نہیں کرنے دے رہے، بعض جگہ عورت مرد کو پردہ نہیں کرنے دے رہے. افسوس کی بات ہے کہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی منع کر رہی ہے یا ہمارا شوہر منع کر رہا ہے. پردہ تو پردہ ہے، اللہ اور رسول کا حکم پیچھے ڈال دیا اور شوہر اور بیوی اور دوسرے رشتے داروں کے باتوں کو مقدم کر دیا. ایک صاحب نے جو ہے اپنے کسی رشتے دار خاتون جن سے پہلے نہیں پردہ کرتی تھیں ان سے کہا کہ میں انہوں نے جب پردہ کرنا شروع کر دیا الحمدللہ ان کا تعلق کسی سے ہو گیا اور انہوں نے پردہ شروع کر دیا شرعی پردہ، تو وہ ملنے کے لیے آیا وہ نہیں ملی، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اب شرعی پردہ کرتے ہیں، ہم آپ سے نہیں ملیں گے، قریبی عزیز ہیں لیکن نامحرم. تو انہوں نے یہ کہلوایا کہ ان سے جا کے یہ کہہ دو کہ میں سب سے بڑا گناہ یہ سمجھتا ہوں کسی مومن کا دل توڑنا، کسی مومن کا دل توڑنا میں سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، مومن کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ضرور ہے لیکن اللہ کے قانون کے خلاف نہ، ہے نا؟ یہ فقہ کا اصول ہے مدارات الخلق مع مراعات الحق، مدارات الخلق مع مراعات الحق، اللہ کے قانون شکنی نہ ہو، کسی کی دل شکنی کی خاطر اپنی دین شکنی جائز نہیں. کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، میرا دین سلامت رہے. ہاں میرا دین سلامت ہے پھر میں جتنا ہو سکے گا لوگوں کے ساتھ توازن سے پیش آؤں گا، ان کا دل رکھوں گا، لیکن جہاں میرے مالک کی، میرے اور تمہارے مالک کی نافرمانی ہوگی وہاں میں کیسے اپنے مالک کو ناراض کر دوں؟ کیا تم میرے پیدا کرنے والے ہو؟ کیا تم میرے کھلانے پلانے والے ہو؟ کیا حشر نشر میں تم میرا ساتھ دو گے؟ کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. دبا کر قبر میں سب چل بھی ہے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ارے قبر میں ڈال کے ڈالے گھر سے ایک دن نکالے جاؤ گے دوستو، گھر سے ایک دن ہم نکالے جائیں گے، ہم نکلیں گے نہیں، یہی بیوی بچے ہم کو نکالیں گے کہ بھائی اس کو جلدی نکالو، دفن کرو، یہ لاش جلدی پھول کے پھٹنے والی ہے، اس کو جلدی دفن کرو، بولو نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے. اب کہاں گئی محبت؟ اگر ایسی محبت ہے قبر میں ساتھ اترو، محشر میں ساتھ دو، وہاں تو دوسرے ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی. کہاں گئی محبت؟ تو ایک مثال دل میں میرے آئی اس کو انتہائی آسانی سے سمجھانے کے لیے، کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے گئے کہ تو جہاں نوکری کرتا ہے وہاں سے 2000 روپے مجھے چرا کے لا دے، کوئی چرا کے لائے گا؟ کہے گا ابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، چوری کرنا سکھا رہے ہیں، یہ غلط بات. تو چوری کی اہمیت، چوری کی خرابی، چوری کی بدی کا ہم کو معلوم ہے، لیکن نگاہوں کی چوری کا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اس کی یعنی سنگینی اور اس کی ولادت، اس کی گندگی ہمیں بتانے والا کوئی نہیں. یہ قصور ہے ہمارا، یہ ہماری علم کی کمی ہے، یہ ہماری تربیت کا قصور ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ بدنگاہی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکہ ڈالنا جرم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ زنا کرنا جرم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا جرم ہے، حرام ہے، لیکن ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ بدنگاہی کرنے والا بھی حرام کام کرنے والا ہے، آنکھوں کا زنا کرنے والا ہے. یہ بتانے والے کم ہیں دوستو. یہ ہے میرے مرشد کا تجدیدی کارنامہ. اس دور میں میرے مرشد نے اس بات کو زندہ کیا کہ دیکھو اللہ اور رسول کا حکم صاف صاف قرآن پاک میں، امت جو بات بھول جاتی ہے مجدد اس کو یاد دلانے آتا ہے. یہ ہے کام مجدد کا، یہ ہے کام اصلی پیر کا کہ وہ کسی مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر اللہ کا دین سچا سچا اور صاف صاف پیش کرتا ہے. اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہاں مجمع نکل جائے گا، کم ہو جائے گا، دو آدمی رہ جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اللہ کی رضا کو مقصود رکھتا ہے، مجمع کو مقصود نہیں رکھتا. مجمع مقصود نہیں ہے، بیان کرنے سے مجمع لگانا مقصود نہیں ہے، بیان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ کا دین صحیح صحیح ہم پہنچانے والے ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. تو یہ چیز ہے دوستو کہ آج ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ نگاہ کی خرابی کتنا خراب خبیث عمل ہے، کہ جو نگاہ خراب کرے گا، شرعی پردہ نہیں کرے گا، اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا، آنکھوں کا زناکار ہو جائے گا اور ملعون بھی ہو جائے گا. کیونکہ مشکات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بد دعا فرمائیے بدنگاہی کرنے والے کے لیے. دوستو کتنی سنگین بات ہے، سوچو تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کتنی تکالیف دی گئی. جنگ عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی تھا کہ اے اللہ ان کو بخش دیجئے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. کتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائیں، طائف میں آپ کو کیسے پتھر مارے گئے، کیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی. دوستو بد دعا فرما رہے کس کے لیے؟ بدنگاہی کرنے والے. ابھی کل ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ایک قصہ بتایا کہ وہ ایک صاحب بڑے میاں بالکل بڑھاپے کی عمر کے، وہ ہمارے حضرت فیروز صاحب بتاتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ وہ بڑھاپے میں بھی جو ہے بدنگاہی کی بعض لوگوں کو عادت نہیں جاتی. تو وہ کہتے اس سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کے قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اب تو آپ وہ نگاہ بچا لو، اب تو ذرا اللہ والے بن جاؤ. کہتا ہے قبر میں پیر تو لٹکے ہیں، گردن تو باہر ہے. تو کل ہی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے، ہم نے ہم سے کسی نے پوچھا یہ سوال، ہم نے کہا بھائی عمر کتنی بھی ہو پردہ پردہ ہے. تو ہمارے دوست بتانے لگے، وہ ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڈھا وہاں آتا ہے 80 برس سے اوپر عمر کا، اور وہ صرف اس ڈاکٹرنی سے ہاتھ ملانے آتا ہے. اب اس کو بیماری نہیں ہے، سرجری کرا کے آپریشن کرا کے فارغ ہو چکا ہے، لیکن صرف ڈاکٹرنی سے ہاتھ ملانے آتا ہے 80 برس سے اوپر پڑا. سن لیجئے یہ تو یعنی منہ بولا ثبوت ہے وہ تو. پھر دوسرے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں بڈھا آدمی ہے، اس کو باقاعدہ اس کا عشق بازی کا مرض ہے، 80-85 برس کا وہ بوڑھا ہے. دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے، اے نفس نہاں ریش مسود لیے ہوئے. میرے حضرت کا شعر ہے وہ جو کہتے ہیں نا مرد بوڑھا نہیں ہوتا, بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن نفس جوان رہتا ہے, نفس میں وہ خواہشات جوان رہتی ہیں. اگر قلب کی اصلاح نہ ہوئی, یہی بات آ گئی, قلب کی اصلاح, قلب کی اصلاح نہ ہو تو بڑھاپے کی حد تک انسان چاہتا ہے کہ ہم جتنے گناہ ہو سکے ہم کر لیں, نفس اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں فکر آخرت سے اس کو غافل کر دیتا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی سے اس کو غافل کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے. ہاں آخرت جب مرنے کے بعد اب کہاں جائے گا, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, کیا ہوگا دوستو. اس لیے ابھی ہم آگے کھول لیں, جس نے ارادہ نہیں کیا اب پکا ارادہ کر لے کہ اب میں نگاہ کی پوری پوری حفاظت کروں, چاہے دنیا ناراض ہو جائے, چاہے سارا عالم ناراض ہو جائے, میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, میں اللہ اور رسول کا نافرمان نہیں بنوں گا. یہ ہے صحیح عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے صحیح عشق الہی, اور یہ ہے صحیح تصور. نہ میں اللہ اور رسول کا نافرمان بنوں گا, نہ میں آنکھوں کا زناکار بنوں گا, اور نہ ہی میں ملعون بنوں گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے, اللہ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر, یا دیکھنے والی اور دکھانے والے پر, دونوں پر اللہ اور رسول کی لعنت. بتاؤ کوئی شک ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تو کیا شک رہ گیا اس میں, بد دعا ملعون ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, لعنت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, اور جس پر لعنت ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا, اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اور میرے مرشد فرماتے تھے بدنگاہی وہ خبیث عمل ہے, وہ بڑا گناہ ہے, کہ یہ ایک ایسکلیٹر کی طرح سے آٹومیٹک سیڑھی, ہر شخص نے دیکھی ہوگی, یہ آٹومیٹک سیڑھی ہوتی ہے کہ اس پہ قدم رکھتے ہیں اوپر پہنچا دیتی ہے, اوپر قدم رکھے تو نیچے پہنچا دیتی ہے. جو بدنگاہی کرتا ہے اس نے گویا اس آٹومیٹک ایسکلیٹر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھ دیا, خود بخود اس کو یہ نیچے ذلت کی اور پستیوں کی گڑھوں میں گرا دے. اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک کام کر رہا ہے بدنگاہی کر رہا ہے, حسینوں کو ٹاک رہا ہے نیٹ کیفے میں یا موبائلوں کے اندر یا براہ راست ٹاک رہا ہے, اس کے لیے پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہر گناہ میں یہ اطلاع ہو جائے گا اس کا, یہ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دے گا, چوری بھی کرنا شروع کر دے کوئی تعجب نہیں, زنا بھی کرنا شروع کر دے کوئی تعجب نہیں. یہ وہ بدنگاہی وہ گندا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تباہی اور ذلت اس کا مقدر بن جائے گی. اور اسی حضرت ہی کی برکت سے دل میں فقیر کے یہ بات آئی کہ جس نے نگاہ کی حفاظت شروع کی اس نے گویا اوپر جانے والے اسکیلر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا, ان میں الہی کی تمام منزلیں طے کر کر اللہ کو پا لے گئے. میرے حضرت نے ایک بار نہیں بارہا قسم کھا کے فرمایا ہے, مساجد میں قسم کھا کے فرمایا ہے, روزے رمضان میں قسم کھا کے فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا یقیناً 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 اللہ والا بن جائے. اس زمانے کے اندر یہ عمل اس قدر مشکل ہے, چپے چپے میں بے حیائی ہے, چپے چپے میں موبائل ہیں اور نیٹ کیفے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ اور جگہ جگہ بے پردگی عام ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ نظر بچاتے جاؤ حلوہ ایمانی پاتے جاؤ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من ترک مخافتی ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبی, حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی اس کو میں ایسا ایمان عطا کروں گا, مگر شرط یہ ہے کہ میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے, شیخ کے خوف سے نہیں, لوگوں کے خوف سے نہیں, اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے جو نظر کی حفاظت کرے گا, اللہ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے, اس خوف سے وہ نظر کی حفاظت کرے گا. اب درد ہوں ایمانن, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا, یعنی وہ حلاوت ہوں فی قلبی, اپنے قلب کے اندر اس حلاوت کو موجود پائے گا, محسوس نہیں موجود پائے گا, وہ واجد ہوگا, حلاوت ایمانی اس کے دل میں موجود ہوگی. اور مفسرین نے فرمایا ففیہ بشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ, اشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ, اس کی حسن خاتمہ کی بشارت ہے, کیونکہ حلاوت ایمانی جس دل کو نصیب ہو جاتی ہے دوستو وہ عطا شاہی ہے, احکم الحاکمین کی عطا ہے, وہ جو دے گا کبھی واپس لینے کے لیے نہیں دے. تو یہ ہے تیسرا عمل جو اس دور میں ہے بہت مشکل, کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت نگاہ کیسے بچے گی، جگہ جگہ اڑیانی ہے، ان حسینوں نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان حسینوں نے تمہارے ناک میں دم نہیں کیا، تم نے ان کی دم میں ناک لگائی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی جو ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہونے دیتے، اپنے کاروبار پہ بھی جا رہے ہیں، نوکریوں پہ جا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، سودا سلب لینے جا رہے ہیں، لیکن